الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات پڑھیں گے محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی مرد یا عورت جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ حیات طیبہ کیا ہے؟ تفصیل سے اس روشنی گزشتہ تین مجلسوں میں ڈال چکا ہوں کہ عمل صالح کے لیے تین شرطیں ہیں جو اسے عمل صالح کہا جا سکتا ہے. پہلی خصوصیت یہ پائی جائے کہ وہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام پائے، رضایت الہی، یہ سب سے اہم صفت ہے، بنیادی صفت ہے. دوسرے یہ کہ اس میں ثواب کی صلاحیت پائی جائے. تیسرے یہ کہ وہ عمل عقیدے کو استحکام عطا کرے. خدا کی خوشنودی کے مقابلے میں ہے نفس کی خوشنودی، اور ان میں عام طور سے ٹکراؤ تو رہتا ہی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. خاص طور سے ہماری زندگی ساری یہ جو ہے بسر ہوتی ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان جنگ میں. نفس لوامہ انسان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو برائیوں سے روکتی ہے انسان کو. نفس امارہ وہ قوت ہے جو یہ جو ہے برائیوں کی طرف اکساتی ہے. تو ہمارے یہاں جنگ چلتی رہتی ہے، کبھی نفس امارہ جیت جاتا ہے، کبھی نفس لوامہ. جب نفس لوامہ کی کامیابی ہوتی ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے توبہ کی منزل میں آتا ہے. جب نفس امارہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ وہ زمانہ ہوتا ہے، وہ دور ہوتا ہے جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ہاں، کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے نفس امارہ نے لوامہ کو ایسی شکست دی کہ کبھی اسے سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ جنگ ہی ختم ہو جاتی ہے. جب جنگ ختم ہو جاتی ہے پھر انسان نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہوتا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ تو پھر لوامہ اور امارہ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. خدا وہ دن لائے، وہ توفیق دے کہ اس جنگ سے سرخرو نکلیں اور نفس مطمئنہ کے مرحلے پر فائز ہو جائیں. پھر وہاں جنگ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کے ہاں نیکی ہی نیکی ہوتی ہے، خیر ہی خیر ہے. بہرحال ایک طرف نفس کی خوشنودی ہے، دوسری طرف اللہ کی خوشنودی ہے. ایک طرف نفس کو راضی کرنا ہے، دوسری طرف اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، جنگ ہے اور مشکل جنگ ہے. ایسے میں ضرورت ہے کسی ایسے کی جو انگلی پکڑ کے ہمیں راستہ بتائے کہ یہ راستے پہ اگر چلو گے تو یہاں کے پر خدا کی خوشنودی ہے، اس راستے پہ چلو گے تو نفس کی خوشنودی ہے. خدا کی خوشنودی کے فائدے کیا ہیں، نفس کی خوشنودی کے نقصان کیا ہیں، کوئی بتائے. لہذا یہیں سے ہادی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. کتنی اہمیت ہے ہادی کی. اسلام میں ہادی کی اہمیت قرآن سے بھی آشکار ہے اور حدیثوں سے بھی آشکار ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا کی ہیں. جو کچھ ہے اس کی نعمت ہی ہے, اور ہر نعمت, میں نے کل عرض کیا تھا مجلس میں وہاں پر, کہ ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ ہم تو اس کی قیمت بھی نہیں معین کر سکتے. لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا, بڑا کریم ہے وہ. اس نے کہیں نہیں کہا کہ میرا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دے دی, میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی, میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ہوا دے دیا, پانی دے دیا, آکسیجن دے دیا, سورج دیا, چاند دیا, دریا دیے, پہاڑ دیے, جنگلات دیے, مائنز, ساری چیزیں. کبھی کہیں کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتایا ہے. ایک نعمت ہے, ایک نعمت ہے کہ جب اللہ نے وہ نعمت انسان کو دی تو احسان جتا دیا. وہ کون سی نعمت ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ, لقد من اللہ علی, اللہ کا احسان ہے مومنوں پر. اب احسان جتا رہا ہے, اتنی ساری نعمتیں دینے والا خدا جو احسان نہیں جتا رہا ہے, اس نعمت پر احسان جتا رہا ہے کہ اللہ یقیناً, وہ بھی لقد, پورا زور لگا کے, لام بھی تاکید کے لیے, قد بھی تاکید. عربی زبان میں جس سے بات میں کلام میں زور پیدا ہوتا ہے, یہ چیزیں ہیں. لقد, یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنوں پر. کیا احسان ہے؟ کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا. تو رسول آ کے کیا کرتا ہے؟ ان کے سامنے کتاب کی تلاوت کرتا ہے, نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے, اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے. جب راستہ بتانے والا نبی بھیجا, یہ نعمت جب دے دی, تب کہتا ہے کہ ہمارا احسان ہے. حدیث کے آپ اعتبار سے دیکھیں, آپ نے جنگ خیبر تو بہت سنی ہوگی, سنتے ہی رہتے ہیں خیبر. نہیں, ہم پورا واقعہ نہیں خیبر کا بیان کریں گے. آج اگر کسی شیعہ سے پوچھا جائے کہ مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت خیبر میں کیا ہے, کیا بیان کریں گے؟ کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے دو انگلیوں سے باب خیبر کو کھاڑ دیا, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے. کوئی کہے گا فضیلت یہ ہے کہ مرحب کو قتل کر دیا. کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ علم مل گیا علی کو, جس کے ساتھ بہت ساری سندیں تھیں. لَعُوْتِيَنَّ الرَّائِتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. تو علم مل جانے کا مطلب ہے کہ وہ مرد ہے, وہ کرار ہے, وہ غیر فرار ہے, اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہے, اللہ رسول اسے چاہنے والے ہیں. تو کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس علم کا مل جانا. لیکن پیغمبر نے جو مولا کی فضیلت بیان کی ہے خیبر میں, نہ یہ ہے, نہ وہ ہے, نہ وہ ہے. یہ سب فضیلتیں ہیں, لیکن علی کے لیے یہ سب فضیلتیں نہیں ہیں. چونکہ ہر فضیلت ہر انسان کے لیے فضیلت نہیں ہوتی. ایک بچہ آئے, 10 سال کا بچہ, تقریر کر دے, بڑی تعریف ہوگی اس کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے ہی تقریر میں کر دوں, میری بھی تعریف ہوگی؟ نہیں, وہ 10 سال کے بچے کی فضیلت ہے, آپ کی نہیں ہے. فضیلت ہمیشہ صاحب فضیلت کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے. خیبر کا دروازہ اکھاڑ دینا انسانوں کے لیے فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. مرحب جیسے پہلوان کو جو ہے پچھاڑ دینا فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن عام انسانوں کے لیے, علی کے لیے, جو فضیلت وہاں پر پیغمبر نے بیان کی ہے جب علم مولا کے ہاتھ میں دے دیا ہے. علم دینے کے بعد ایک جملہ کہا ہے, یا علی لئن یهدی اللہ بکا رجلا خیر لکا من الدنیا وما فیها. اے علی اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کی ہدایت کر دے تو وہ تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ساری فضیلتیں ایک طرف اور انسانوں کی ہدایت کا کام ایک طرف. ہٹکے کو راستہ دکھا دینا تو ہدایت کا کام جو ہے بڑا اہم کام ہے, کیونکہ ہدایت کے بغیر ہم اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا نا انبیاء کی شکل میں, ائمہ کی شکل میں, اور انہوں نے ساری زحمتیں برداشت کی, ساری مصیبتیں برداشت کی تاکہ ہدایت کا دروازہ بند نہ ہونے پائے. سلسلہ ہدایت ہوتے 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 امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تک جن کی شہادت کے مجلس کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اسے سلسلے کی مجلس ہے. پوری زندگی ائمہ نے وقف کر دی اسی کے لیے. کس طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ خدا کی رضایت کے لیے کتنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. البتہ ہدایت دو طرح سے ہو سکتی ہے, تو فقط زبان سے ہم نے آپ کو ہدایت کر دیا ایسا کریے ایسا کیجیے ایسا کیجیے, اور ایک دفعہ ہے کہ زبان سے بھی ہدایت کر رہے ہیں اور عمل سے بھی ہدایت کر رہے ہیں. زبانی ہدایت بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. آپ سگریٹ پیئے بچے سے کہ بیٹا سگریٹ نہ پینا, زبان سے تو ہدایت کر رہے ہیں مگر عمل سے ہدایت. خود جھوٹ بولتے جائیں بچے سے کہیں جھوٹ نہ بولنا, شاید ابا اگر نہ منع کیے ہوتے بیٹا سگریٹ نہ پینا تو ممکن ہے بچہ سگریٹ نہ پیتا. منع کیا جو سجو ہوئی خود تو پی رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ اس کے اندر, ضرور وہ تجربہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہدایت اگر صرف زبان سے ہو اور عمل سے ہدایت نہ ہو تو ہدایت زیادہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. لہذا قرآن مجید نے گناہان کبیرہ میں شمار کیا اس چیز کو, انسان زبان سے کسی کی رہنمائی کرے اور خود عمل نہ کرے. کبورا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ باتیں کہتے ہی کیوں ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. کبورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کو یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ تم وہ بات کہو دوسروں سے جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو ہدایت ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ پیغام جا کر کے پیغام پہنچا دیجیے, آپ نے آگے اعلان کر دیا, جی اعلان کر دیا کل مجلس 8 بجے ہوگی, ہم خود ہی 8 بجے نہیں آئے. اعلان تو کر دیا ہم نے, تبلیغ تو کر دیا, ہدایت کر دیا, رہنمائی کر دی, خود نہیں کیا ہم نے. لیکن ہادی واقعی وہ ہے جو زبان سے بھی ہدایت کرے اور عمل سے بھی ہدایت کرے. ائمہ ایسے ہی ہادی تھے, جس چیز کے لیے ہدایت زبان سے کیا اسے عمل کر کے بھی دکھایا. خدا کی یہ جو ہے رضا کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے, خدا کی رضا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بچے ہیں, بچپنا ہے امام کا, بیمار ہو گئے ہیں. بیماری میں عام طور سے والدین بچوں کے پاس آتے ہیں, بیٹا تمہیں کیا چاہیے بتاؤ, خواہشیں پوچھتے ہیں نا. امام حسین آئے امام زین العابدین کے پاس, بیٹا سجاد علی کیا تمہیں چاہیے, تمہاری اپنی خواہش بیان کرو. امام فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں خدا کی قضاء و قدر سے خارج نہ ہوں, یعنی جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے وہی ہمیں چاہیے, ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے ہی نہیں. ہم کون ہوتے ہیں اپنی خواہش بیان کرنے والے, جو ہمارے لیے بہتر ہے خدا وہی کرے گا, جو وہ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے وہی ہمیں منظور ہے. بچپنا ہے ابھی. امام سن کے کہتے بیٹا تم نے اس جواب سے تم نے اپنی جگہ ابراہیم کی صف میں بنا لی, جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا, نمرود پھینک رہا تھا, منجنیق میں تھے ابراہیم اور جبرائیل آئے ہیں, جبرائیل کوئی خواہش؟ جبرائیل آگے کہا ابراہیم کوئی خواہش؟ کہا ہم اس خدا پہ ایمان رکھتے ہیں جو حاضر و ناظر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, جو اسے پسند ہوگا ہمارے لیے وہ کر دے گا, ہم کیوں مانگیں؟ اتنا اعتماد خدا کے اوپر, اور اتنا کی ہمیں اپنی خواہش, تو ہماری کوئی خواہش ہے ہی نہیں, جو خواہش ہے وہ اللہ کی خواہش ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, جابر ابن عبداللہ انصاری کی عیادت کے لیے گئے, جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کے پہلے زائر, رسول کا وہ صحابی ہے جس نے پانچ اماموں کی زیارت کی, پانچویں امام تک اس نے دیکھا اور رسول خدا کا سلام پہنچایا. پیغمبر نے کہا تھا جب تم محمد باقر کو دیکھنا تو میرا سلام پہنچا دینا. بڑے عظیم ال جو ہے مرتبت صحابی ہے, حدیث کسا کی جو روایت کی جاتی ہے, منسوب کی جاتی ہے, وہ انہی سے کی جاتی ہے نا, جابر ابن عبداللہ انصاری سے, قبر حسین کے پہلے ظاہر ہیں. جابر بیمار ہیں, امام ان کی عیادت کے لیے گئے, پوچھا جابر کیا حال ہے؟ ہم لوگ بھی کسی کو دیکھنے جاتے پوچھے بھائی کیا حال ہے نا, تو ہمارا ہم جب پوچھتے ہیں تو ہمارا مقصد بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے جسم کا حال پوچھتے ہیں, روح کا حال تھوڑی پوچھتے ہیں, اور وہ جواب میں بھی وہی بتاتے ہیں, جی سر میں درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یا درد ہو رہا تھا اب آرام مل گیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی, انجیکشن لگا دیا, ہاں رات میں الحمدللہ سکون سے سویا ہوں, یہی ہوتا ہے نا. امام نے پوچھا جابر کیا حال ہے؟ جابر نے جب جواب دیا تو جسم کا حال نہیں بتایا, روح کا حال بتایا, کہ مولا اس وقت تو ایمان کے اس درجے پر فائز ہوں کہ مجھے دولت سے زیادہ غربت پسند ہے, مجھے صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے, شہرت سے زیادہ گمنامی پسند ہے, زندگی سے زیادہ موت پسند ہے. سارے جھگڑے دنیا کے کاہے کے لیے ہوتے ہیں, ہمیں شہرت پسند ہے, ہمیں دولت پسند ہے, ہمیں عزت پسند ہے, ہمیں زندہ رہنا پسند ہے, اپنی زندگی بچانے کے دوسرے کی زندگی لینے کو تیار ہو جاتے ہیں, یہ زندگی سے عشق کی بنا پر تو ہے. فتنے کی جتنی جڑیں ہیں سب کے خلاف جابر بول رہے ہیں. ہم تو سن کے کہیں گے ماشاءاللہ کتنا بہت ہی مومن آدمی ہے. امام نے سن کے کہا جابر مگر ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں, ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں, ہمیں تو وہ پسند ہے جو اسے پسند ہے, اگر اسے ہمارے لیے موت پسند تو ہمیں موت پسند, اگر زندگی پسند ہے تو زندگی پسند, اگر اسے ہمارے لیے دولت پسند ہے تو ہمیں دولت پسند ہے, اگر غربت پسند ہے تو ہمیں غربت پسند ہے, ہماری اپنی کوئی پسند ہے ہی نہیں, ہماری اپنی کوئی پسند تو ہے ہی نہیں. اگر عمل سال میں اس حد تک رضا خدا کا تابع ہو جائے, بہت بڑی منزل ہے البتہ, کہ ہم اپنی پسند ہی کو ختم کر دیں. ایک دفعہ پسند ہماری بھی ہے اور اللہ کی پسند بھی ہے, ہم اپنی پسند کو کچل دیتے ہیں, اللہ کی پسند کو اپنا لیتے ہیں. دل چاہ رہا ہے کھانے کا, کھانا نہیں کھاتے ہیں اس لیے کہ روزہ ہے, اللہ کا حکم ہے. دل چاہتا ہے سونے کے لیے صبح کو, حکم خدا کی بنا پر اٹھ کے نماز پڑھ لیتے, پسند تو ہے ہماری, لیکن ہم نے اپنی پسند پر خدا کی پسند کو مقدم رکھا. لیکن انسان وہ بھی عشق الہی میں اتنا ڈوب گیا ہے, اتنا غرق ہو گیا ہے, اب اس کی پسند رہی, جو پسند ہے وہ معشوق کی پسند ہے, محبوب کی پسند ہے, خدا کی پسند ہے. یہ انتہائی عشق ہے. ابتدائی عشق یہ ہے کہ عاشق اپنی پسند پر معشوق کی پسند پر پسند کو یہ جو ہے مقدم رکھتا ہے, لیکن انتہائی عشق یہ ہے کہ عاشق اور معشوق کی پسند ایک ہو جائے. اب جو خدا کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے. عجیب ہے, آپ دعاؤں کو اٹھا کر کہ امام علیہ السلام کے دیکھیں, دعا سب تعلیم ہے ان کی, بعض دعائیں ایسی ہیں کہ دعا تو کر رہے ہیں, ہم دعا کرتے, ہمارا دعا کا مقصد ہوتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے, کچھ ہمارے ذہن میں پہلے سے ہے طے شدہ, یہ ہمیں خدا سے چاہیے, کاروبار میں فائدہ چاہیے, اولاد چاہیے, शादी नहीं हुई है तो हमसर चाहिए, घर चाहिए, ओहदा चाहिए, जॉब चाहिए, पहले से तय है एक चीज मुयन, ये चाहिए। अपनी ख्वाहिश खुदा पर लादते हैं, पालने वाले ये दे दे हमें। अहले बैत ये सब नहीं मिलता, वो कहते जो तुझे पसंद है वो दे दे। और बाद दुआओं में तो ये भी नहीं है, वो कहते फकत दे दे। वो दुआए सहर हम सब पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन बहाइका बेअभाहु व कुल्लु बहाइका बही, है ना। ये इत्तफाकन वो मकबूल दुआ है जो हर घर में, बाद दुआएं बड़ी खुशकिस्मत हैं जिसे सब आगाह हैं, सब क्योंकि आदत पड़ गई है, उसको पढ़ने की आदत हो गई है। अगर वो ना पढ़ी जाए तो रोजा कुछ अधूरा सा लगने लगता है, आदत पड़ गई है। पांचवें इमाम की दुआ है ये, अव्वल से आखिर तक पूरी दुआ को पढ़ डालिए। वारे लाहा तुझसे मांग रहा हूं, तेरी अजमत का वास्ता, तेरे जलाल का वास्ता, तेरे जमाल का वास्ता, तेरे कमाल का वास्ता, तेरे इख्तदार का वास्ता, तेरी अजमत का वास्ता, दे 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 दे। क्या दे दे है ही नहीं उसमें, अव्वल से आखिर तक दे दे, मगर क्या दे दे वो हम क्यों बताए क्या दे दे। और अकलमंदी भी यही है। एक सेठ साहब है, उनके पास अरबों डॉलर है। हम जाएंगे सेठ साहब $5 दे दीजिए, उन्होंने कहा उसके $5 दे देंगे। लेकिन अगर हम ये ना कहते सेठ साहब $5 दे दीजिए, सिर्फ हाथ फैला लेते तो हजार निकाल के वो दे देते हमें। हमने 5 मांगा तो 995 का घाटा करके चले आए ना। अगर वो कादिर भी है देने वाला और सखी भी है देने वाला, कादिर भी है और सखी भी है, तो हिमाकत है ना मकदार को मुअय्यन कर देना। अमाउंट हम क्यों मुअय्यन करें, क्योंकि हम तो अपने ही लिहाज से मुअय्यन करेंगे ना। हम गरीब आदमी है, हमारी तो पहुंच $5,000 से ज्यादा की सोच ही नहीं है, हम तो नहीं मांग लेंगे। लेकिन जब वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा तो इमाम अलैहि सलाम के यहां पूरा जिंदगी का मरकज और महवर जो है वो है खुदा, उसकी इताअत। इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम की एक मशहूर दुआ है जिसे हम लोग शब कद्र पढ़ते हैं, पता नहीं समझते भी हैं नहीं, ये बातें पढ़ते तो हैं क्योंकि आदत पड़ गई है ना। शब कद्र के आमाल मुअय्यन है, ये तो होना ही है। उसमें है दुआए मकारिमुल अखलाक, बड़ी अजीम दुआ है, बड़ी अजीम दुआ। हमने 3 साल तक ये जो है न्यूजर्सी में माह रमजान में इसकी बयान की थी जो है शरह, तकरीबन 75 घंटा हमने इसमें तकरीर किया है और एक तिहाई भी नहीं हो पाई दुआ, एक तिहाई नहीं हो। बड़ी अजीम दुआ है मकारिमुल अखलाक, फिर जुमला है, पूरी जिंदगी का फलसफा बयान कर देते हैं। इमाम फरमाते इलाही अमिरनी बार इलाहा। आप जानते हैं कि चौथे इमाम की सीरत यही थी कि जो कुछ उनको सिखाना था वो दुआओं की शक्ल में सिखाया था। अभी अर्ज करूंगा कि इमाम को तकरीर करने का मौका नहीं था। इलाही अमिरनी बार इलाहा, हमें तूल उम्र दे दे। इस्लाम में मौत की दुआ नहीं है, जिंदगी की दुआ है। मौत की दुआ नहीं है, जिंदगी की दुआ है। बस 2 मौके हैं जहां पर मौत की दुआ है। एक तो वो मौत है जो खुद जिंदगी है, यानी शहादत की मौत। शहादत की मौत जो खुद क्या है, जिंदगी है, जावेद है, वो है। इसी जो है माह रमजान के दुआ में है कि खुदाया वक्त लन फी सबील का मावली का वफिक लना, अपनी राह में अपने जो है वली के हमरा कत्ल हो जाने की हमें तौफीक दे दे। यहां पर है क्योंकि ये राह खुदा में कत्ल हो जाना मौत नहीं है। ला तकूलु लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात या ला तहसबन लजीना कुतिलु फी सबीलिल्लाह, दोनों है, गुमान ना करो या कहो नहीं, क्योंकि ये कत्ल हो जाना राह खुदा में मौत नहीं है, जिंदगी ये जावेद है। एक तो ये जगह है, दूसरे वो इसी दुआ के अंदर इलाही अमरनी بارِ الٰہی ہمیں طول عمر دے دے, ہم زندہ رہیں. کب تک زندہ رہیں؟ ایک سال, دو سال, سو سال, پانچ سو سال, ہزار سال, سال نہیں. ما دام عمری بذلتن فی طاعتک, اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے. جب تک, دس سال, بیس سال, پچاس سال, سو سال. وَإِن كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَقْبِذْنِي إِلَيْكَ, لیکن جس دن بھی ہماری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہونے کے بجائے شیطان کی چراہگاہ بن جائے, فَقْبِذْنِي إِلَيْكَ, تو مجھے اپنے پاس بلا لے. وہ زندگی ہمیں چاہیے ہی نہیں جو تیری مرضی کے خلاف صرف ہو جائے, وہ زندگی ہمیں چاہیے ہی نہیں جو گناہوں میں صرف ہو جائے, زندگی وہ چاہیے جو تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے. الہی عمرنی ما دام عمری بذلتن فی طاعتک وان کان مرضعا للشیطان فاقبضنی الیک, اگر زندگی گناہوں میں صرف ہوتی رہے, یعنی پوری زندگی ہماری, اب ایک دو عمل کی بات بھی ہو رہی ہے عمل صالح کی, پوری زندگی عمل صالح بن جائے, رضائے خدا اس طرح سے ہو, اس طرح سے خدا کی رضا مندی. اگر انہوں نے دعویٰ کیا اس بات کا کہ ہمیں تو وہ پسند ہے جو خدا کو پسند ہے, پوری زندگی اسی میں عملاً بھی ثابت کر دکھایا, زبان سے صرف کہا نہیں, تقریر صرف نہیں کر دی, دوسروں کو نصیب, پوری زندگی اٹھا کر کے آپ چوتھے ایمان کی دیکھیں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ ملے گا ہی نہیں. خدا کی عبادت, اگر یہ جو ہے مولا کائنات کے سلسلے میں ہزار رکعت نمازیں, چوتھے ایمان کے بارے میں باغ تھا آپ کا جس میں 500 کھجور کے درخت تھے. ہمارے پاس جب مادی نعمتیں آتی ہیں تو ہم اسے کسی اور طرح سے استعمال کرتے ہیں, ان کے پاس اگر مادی نعمتیں سب کس طرح, ہر درخت بہانہ بن گیا دو رکعت نماز کے لیے, ہر درخت کے نیچے دو رکعت نماز, ہر درخت کے نیچے دو رکعت نماز, روزانہ 500 درختوں کے نیچے دو رکعت نماز, ہزار رکعت. اور کس طرح کی نماز, کس طرح کی نماز, ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہمارا ذہن کہیں اور رہتا ہے, جتنا بزنس کا حساب کتاب ہوتا ہے دو رکعت نماز میں کر لیتے ہیں, فلاں جگہ پیسہ دینا تھا, فلاں جگہ دینا تھا, فلاں جگہ یہ تھا, ساری بھولی بھٹکی چیزیں. اس انہماک کی نماز امام کی, چوتھے امام کی, کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں سانپ آ گیا, امام کی نماز سے کوئی اثر نہیں پڑا. سانپ یہ جو ہے موذی جانور ہے, خطرناک جانور ہے, حتی شرعاً بھی ہے, آپ کو اجازت ہے کہ اگر سانپ دیکھ لیا آپ نماز توڑ سکتے ہیں, شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا ہے, کیونکہ ظاہر سے بات شریعت تو کمزور ترین انسانوں کو نگاہ میں رکھ کر کے قانون بناتی ہے نا. اجازت ہے, سانپ آ گیا, امام نماز پڑھ رہے ہیں, امام پر سمس نہیں ہو رہے ہیں, سانپ نے آگے بڑھ کر کے امام کے انگوٹھوں کو چبانا شروع کیا, آپ میں صحت اثر نہیں. جب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک پہنچ نہیں گئے تب تک امام نے توجہ بھی نہیں دی. جب نماز ختم ہوئی سانپ کو اٹھا کے باہر پھینکا, اسی وقت آواز آئی غیب سے, انت زین العابدین, انت زین العابدین, انت زین العابدین, تین دفعہ آواز آئی, انت تم ہی ہو عابدوں کی دنیا, تم زین العابدین لقب پڑا وہ یہاں سے پڑا ہے, انت زین العابدین, اسے عبادت کہتے ہیں, اسے عبادت کہتے ہیں, اتنا انہماک, اتنا استغراق ہے یاد خدا میں. البتہ عبادت صرف نمازوں کا نام نہیں ہے, عبادت صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے, عبادت صرف حج کر لینے کا نام نہیں ہے, عبادت صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے, عبادت فقط زیارت پڑھ لینا نہیں ہے, اگرچہ ہم لوگوں نے انہی چیزوں میں محدود کر رکھا ہے, ہر کام جو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام پائے, نماز ہے تو خدا کی خوشنودی کے لیے, بندگان خدا کی خدمت ہے خوشنودی خدا کے لیے, وہ بھی عبادت ہے. لہٰذا آپ ائمہ کو جہاں دیکھیں گے مصروف نماز ہے، وہیں پر آپ دیکھیں گے مصروف خدمت خلق بھی ہیں. خدمت خلق ان سے چھوٹتی نہیں ہے، اس کے اندر بھی جو مصروف ہیں، اور سب سے آگے آگے ملیں گے آپ کو. اگرچہ ہم لوگوں کی نگاہ میں عموماً فرض کیجئے کہ ہم اگر دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، اور کوئی آدمی آتا ہے کہ ذرا ہمارے ساتھ چلیے، فلاں ہمارا کام کرا دیجئے، آپ کے چلنے سے ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں دیکھتے نہیں میں کیا کر رہا ہوں. اچھا بیچارہ کہتے ہیں، کہنے والا بھی شرماتا ہے کہتے ہوئے، ان کو عبادت سے اٹھا کے کہاں لے جائیں ہم، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. وہ بھی شرماتا ہے کہتے ہوئے، اور اگر وہ ہمت کر کے کہہ بھی دیتا ہے تو سوائے ڈانٹ کے اور ہم سے کچھ ملتا نہیں ہے اسے. لیکن اہل بیت کی ہاں یہ نہیں ہے. ایک شخص امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میری فلاں مشکل ہے، اگر آپ چلتے اس کے پاس تو میری مشکل حل ہو جاتی. مولا نے کہا چلو. اب ظاہر سی بات ہے مولا کا وقت کتنا قیمتی ہے، کتنا گرا بہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ارے ہم پڑھ لکھ رہے ہیں، تم کیا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمیں الجھا رہے ہو، جاؤ کسی اور کو دیکھنا. امام نے یہ نہیں کہا، چلو گھر سے باہر نکلے. گھر سے باہر نکلے، مسجد کے پاس سے گزرے، دیکھا امام حسین بیٹھے ہیں مسجد میں، تو کہنے لگے تم اتنی دور کیا کرنے آئے تھے، چلے گئے ہوتے میرے بھائی کے پاس. ہم میں اور بھائی میں فرق تو نہیں ہے نا، ان کے پاس چلے گئے ہوتے. کبھی میں نے دیکھا تھا، میں نے سوچا جاؤں، مگر میں نے دیکھا کہ امام حسین اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. اعتکاف تو جانتے ہی ہیں کہ مسجد میں کم سے کم 3 دن کے لیے، زیادہ کی حد نہیں ہے، کم سے کم 3 دن آپ مسجد میں بیٹھ گئے، پھر مسجد سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں، مگر یہ بہت کوئی ضروری کام ہے. آپ جاب ہو، بزنس ہو، سب چھوڑ دیا جائے گا، سب چھوڑ چھاڑ کے دن بھر مشغول عبادت الہی ہیں. 3 دن وہاں رہیں گے شب و روز 24 گھنٹہ، اور روزہ بھی رکھیں گے، دن میں روزہ ہے، رات بھر عبادتیں کریں گے، اعتکاف ہوتا ہے. کہا میں نے دیکھا کہ امام حسین اعتکاف کے لیے بیٹھے، انہیں کہاں زحمت دیں، ان کا اعتکاف توڑوائیں. امام حسن نے فرمایا یہ تم نے سوچ کیسے لیا، قضاء حاجت المؤمن افضل من اعتکاف السنہ. مومن کی مشکلوں کو حل کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا 3 دن کا اعتکاف نہیں، 1 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. ایک سال کے اعتکاف سے افضل ہے. یہ خدا کی خوشنودی عرض کیا کہ عمل صالح کا دائرہ فقط وہاں تک نہیں محدود ہے. اب آپ چوتھے امام کی زندگی میں آ کر کے دیکھیں، وہی امام جو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہی امام 100 خاندانوں کی کفالت کرتا تھا، 100 خاندانوں کی کفیل تھے امام. البتہ یہ 100 خاندان کون، دیکھیں سماج میں غریب کئی طرح کے ہوتے. ایک غریب وہ ہوتے جو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، حاجت مند ہیں، آپ کے گھر آ گئے کہ جی مجھے میرا بچہ بیمار ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے سفر پہ جانا ہے، بچے کی فیس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ مانگ لیتے ہیں. کچھ حاجت مند وہ ہوتے جو مانگتے نہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، عزت دار ہیں، اگر آپ جا کے ان کو دیں گے تو آپ سے لیں گے بھی نہیں، آپ سے نہیں لیں گے. وہ کسی کی مدد لینا نہیں چاہتے ہیں، بھیک لینا نہیں چاہتے ہیں کسی سے، عزت دار ہیں وہ لوگ. کچھ تو وہ تھے جو امام کے پاس آ کر کے مانگا کرتے تھے، ان کو تو امام دیتے ہی تھے، ان کی جو ضروریات کو پورا کرتے ہی تھے. کچھ وہ خاندان تھے جو عزت دار خاندان ہیں مگر محتاج ہیں. امام خود ان کے گھر جایا کرتے تھے، اگر ان کے گھر اپنے غلام سے بھیج دیتے، رشتے داروں سے بھیج دیتے، ساتھیوں سے بھیج دیتے، تو بہرحال دوسروں کو پتا تو چل جاتا نا، ان کی ذلت کا سامان ہوتا. امام خود لے کے جاتے، اپنے دوش کے اوپر کھانا لاد کر کے، آٹا لاد کر کے، لکڑی لاد کے، رات کی تاریکی میں چھپ چھپاتے ہوئے ان کے گھر جاتے تھے، اور اس طرح سے ان کے گھر کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ کر کے چلا گیا، تاکہ انہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو سکے. عزت نفس کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. ہم کسی کی 4 پیسے کی مدد کر کے 4 جگہ جا کے کہتے ہیں فلاں، اور اپنے خیال میں سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو اپنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تاکہ دوسروں میں بھی جذبہ پیدا ہو جا کے اس کی مدد کریں. فوراً ہم اپنے اعمال کے لیے ایک خوبصورت سا غلاف بنا لیتے ہیں، اپنے برے کاموں کے لیے بھی ایک اچھا سا. بیچارے کو ذلیل کر دیا معاشرے کے اندر، آج اس کی حالت جاب چھوٹ گئی ہے اس کی، مگر وہ عزت دار ہے، محترم ہے، معزز ہے، اس طرح سے اس کی مدد کرو کہ اسے بھی پتا نہ چلے کی کس نے مدد، ورنہ کم سے کم آپ کے سامنے تو وہ شرمندہ رہے گا نا. بہت سے لوگ عزت دار ہوتے ہیں. امام 100 ایسے خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، انہیں اس وقت پتا چلا جب امام کی شہادت ہو گئی، جب سامان آنا بند ہو گیا، اب پتا چلا وہ دینے والا کون تھا، کون لا کر کے ہمارے دروازے کے پاس رکھ کر کے چلا جاتا. دروازے پر رکھ کے دق الباب کی آگے بڑھ گئے، دروازہ کھولا دے گا سامان رکھا، دینے والا کوئی نہیں. اس طرح سے امام کفالت کے. زہری اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں جو امام کی یہ جو ہے شاگرد بھی کہتے ہیں، ایک دفعہ سرد رات ٹھنڈک جیسے آج کل موسم چل رہا تھا یہاں کا، سرد رات کڑکڑاتے کا جاڑا پڑ رہا ہے، میں نے دیکھا امام اپنے دوست پہ کچھ رکھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا سفر پہ جا رہا ہوں میں. سفر کیا کہیں، مولا کی مدد کرنے جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں. کہا تو مولا یہ سامان دے دیجئے، میرا نوکر میرا غلام ڈھو دے. کہا نہیں نہیں ہم خود لے جائیں گے تو سفر آسانی سے کٹ جائے گا، آسانی سے کٹ جائے گا. دوسرے دن زہری سے پھر ملاقات ہے مدینے میں. کہا مولا آپ تو کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں. کہا سفر ہی پہ تو جا رہا تھا، مگر وہ سفر یہ سفر نہیں، وہ سفر آخرت ہے، آخرت کا سامان میں لے جا رہا تھا. ہم جب غریبوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمارا احسان ہوتا ہے غریب کے اوپر، یہ ہوتا ہے نا، وہ احسان مند ہوتا ہے، ہم نے احسان کیا ہے. امام جب کسی غریب کو کچھ دیتے تھے تو اس کا احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے، ہم نے جو دیا ہے وہ کہاں ملے گا، وہ ہمیں آخرت میں ملے گا نا، تو ہمارے آخرت کا سامان یہ ڈھو کر کے لے جا رہا ہے. تو امام شکریہ ادا کرتے تھے، اس کا شکریہ جو ہمارا سامان آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیا نظریہ ہے، مدد کر دینا آسان ہے، مگر جس کی مدد کر رہے ہیں اس کی عزت بھی کریں، اس کی شخصیت کو بھی مجروح نہ ہونے دیں، یہ ہے کارنامہ، یہ اصل کارنامہ ہے جو امام نے اپنی زندگی میں کر دکھایا، جس کا نمونہ امام نے پیش کیا اور لوگوں نے دیکھا امام کی زندگی میں نمونے کو. خدمت لینا ہم سب کو آتا ہے، خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، ہم زیادہ تر چاہتے ہیں، ہم یہ جو ہے مخدوم بننا چاہتے ہیں، خادم نہیں بننا چاہتے. مزاج تو ہمارا یہی ہے نا. امام کا انداز بالکل نرالا تھا. 22 حج کیے امام نے، ہمیشہ ایسے قافلے میں شامل ہوتے تھے جہاں کوئی امام کو پہچانتا نہ ہو، کہ اگر پہچان لیے گئے تو مخدوم بن جائیں گے. سب کی خواہش یہ ہوگی امام کی خدمت کرے، کون امام سے خدمت لے گا، کون بدبخت ہے جو امام سے خدمت لینا چاہے گا، سب چاہیں گے کہ ہم خدمت کریں امام کی. لگتا امام ایسے قافلے کو چنتے تھے جہاں امام کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو اور چلے جاتے تھے. اچھا عام طور سے لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسے آدمی کو جو سیدھا سادہ آدمی ہو، جو ان کا کام کر سکے. اب امام بڑھ بڑھ کر کے ایک ایک کا کام کر رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چلو اچھا آدمی مل گیا ہمیں، تو ہمیں اچھا آدمی مل گیا، سب امام سے خدمت لے رہے ہیں. ہاں بھائی پانی لانا، یہ ہمارا بستر لگا دینا ہے، سامان وہاں رکھ دینا ہے، یہ کپڑے ہمارے دھو دینا ہے، امام کسی کا کپڑا دھل رہے ہیں، کسی کا پیر دبا رہے ہیں، کسی کا سر دبا رہے ہیں، کسی کے آگے کھانا لے آ رہے ہیں، سب کا کام امام گھوم گھوم کے انجام. وہی امام جو اتنی نمازیں پڑھنے والا ہے، اپنی دعاؤں کو چھوڑ کر کے نہیں، چھوڑا تھوڑی ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی خدا کی خوشنودی کے لیے، یہ بھی خدا کی خوشنودی کے لیے ہے. مشغول ہے امام خدمت میں، اچانک اس قافلے میں کوئی ملنے ملانے کے لیے ایک شخص آ گیا جو امام کو پہچانتا تھا. اب تو امام کو دیکھا کہ وہ ایک صاحب لیٹے ہیں، امام ان کا پیر دبا رہے تھا. کمبخت، پتا ہے تم کس سے پیر دبوا رہے ہو، کون ہے یہ؟ ارے یہ امام زین العابدین ہیں. اٹھ کے مولا معاف کیجئے گا، قدموں پہ گر گیا، اتنی بڑی جسارت ہو گئی. یہ عبادت کا ایک نیا پہلو، ایک نیا انداز. وہ جو واجب عبادت ہے اپنی جگہ پر، بندگان خدا کی خدمت سے وقت ملا تو خدا سے بیٹھ کر کے مناجات کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. لیکن عبادت صرف وہی نہیں ہے،
کہ دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہونے جائے کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, کہاں پہ ستم ہو رہا ہے, کتنے بے گناہ مارے جا رہے ہیں, کتنے بھوکے ہیں, کتنے بیمار ہیں, ہمیں ان سے کیا پڑتا, کیا ہمیں ان سے کیا مطلب. ہم تو بیٹھے اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اپنی دعائیں پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے اور اپنے کو بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہیں. عبادت خدا اپنی جگہ پر, تربیت کے مختلف طریقے امام نے نکالے. وقت نہیں رہ گیا, پون گھنٹے سے زیادہ میں پڑھ چکا, کل آپ لوگوں کی جاب بھی ہے, کل میں ٹائم اچھا خاصا لے بھی چکا ہوں, تو قضا تو آج ہونی چاہیے تھی, لیکن بہرحال قضا تو نہیں کر پاؤں گا, ہاں آگے بھی بڑھوں گا اس ٹائم سے. بس دو ایک باتیں کہہ کے میں جس کو ختم کرتا ہوں. تعلیم و تربیت کے لیے امام کے پاس وہ زمانہ نہیں تھا کہ تقریریں آ کر کے کرتے, خطبے دیتے. ماحول بڑا سخت ماحول ہے گھٹن کا, جہاں شیعان علی چن چن کے مارے جا رہے ہیں. صرف حجاج کے ہاتھوں 120,000 وہ افراد جن کے بارے میں شیعہ ہونے کا شک تھا, وہ کربلا والے شیعہ نہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیا تھا, یہ کافی تھا قتل کرنے کے لیے. اور کس بھیانک طریقے سے قتل کرتا تھا حجاج. ہولوکاسٹ آج مشہور ہوا ہے, اصلی ہولوکاسٹ تو وہاں تھا صحرا میں, اس نے ایک جیل بنایا تھا جس کی دیواریں تھیں, چھت نہیں تھی. اب آپ جانے کہ وہاں کی گرمی اور سردی, صحرا میں سردی بھی بہت پڑتی ہے رات میں, ریگستان ہے نا, اور دن میں تپش, اسی میں لوگ بغیر چھت کے رہتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لا کر, جن کے بارے میں شبہ بھی ہو گیا کہ شیعہ علی ہو سکتے ہیں, انہیں لا کر کے وہاں ڈال دیا گیا. ذرا سا بھی نرم گوشہ اگر اہل بیت کے سلسلے میں کسی کے دل میں تھا, لا کر وہاں ڈال دیا گیا. کھانے میں جو دیا جاتا تھا روٹی, 25% جو کا آٹا ہوتا تھا, 75% راکھ. ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ دن تک یہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. جب یہ جو ہے مر جاتا تھا تو اسے دفن نہیں کرتے تھے, یوں ہی چھوڑ دیتے تھے. انہی کے درمیان باپ کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے, بیٹی کے سامنے ماں کی لاش پڑی ہے, بھائی کے سامنے بہن کی لاش پڑی ہے, بہن کے سامنے بھائی کی لاش پڑی ہے. لاشیں یہ جو ہے سڑتی تھی, اس سے جو امراض پھیلتے تھے. اس طرح سے 120,000 افراد کو مار چکا ہے. کون ہے جو امام کے پاس آئے گا, کون ہے جو امام کے قریب آئے گا, کسے امام سکھائیں, کیسے سکھائیں؟ تو مختلف ذریعے امام نہیں لے, ایک جو ذریعہ تھا اسی کو بیان کروں گا اس وقت. امام یہ غلاموں کو خریدتے تھے سال میں 2 مرتبہ, کچھ مہینے اپنے پاس رکھ کر کے ان کو آزاد کرتے تھے. شب عید فطر اور شب عید قربان 2 مرتبہ آزاد کرتے تھے ان کو, 2 مرتبہ سال میں 20-25-50 جتنے بھی خرید سکے لائے. ان کو ایک تو گھر میں لا کر کے تعلیم دیتے تھے, زبانی کے بجائے عملی تعلیم ملتی تھی ان کو, قریب سے دیکھتے تھے اسلام کیا ہے, قریب سے پہچانتے تھے دین کیا ہے. اور جب عید کی رات آتی تھی تو ان سب کو آزاد کرنا, آزاد بھی کرتے تھے 1 سال کا خرچہ دے کر کے, ورنہ یہ آزاد ہونے کے بعد جائیں گے کہاں, ان کے پاس تو نہ گھر ہے, نہ خاندان ہے, نہ کھانے پینے کو انتظام ہے, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ غلام ہو جائیں. آزاد کرنے سے پہلے ان کو جو آخری سبق دیتے تھے امام, آخری سبق جو امام دیتے تھے جو زندگی بھر وہ نہیں بھولتے تھے. عید کی رات آ گئی, تمام غلاموں اور کنیزوں کو اکٹھا کرتے تھے. امام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی غلام یا کنیز کوئی غلطی ہوتی تھی سزا نہیں دیتے تھے, اس کو رجسٹر میں لکھ لیتے تھے, آج فلاں تاریخ فلاں وقت فلاں نے یہ غلطی کی. سبق دینا ہے, تعلیم دینا, وہ تعلیم جو دل میں بیٹھ جائے, کبھی نکلے ہی نہیں. تقریروں والی تعلیم نہیں جو ہم لوگ دیتے ہیں, وہ لوگ سنتے ہیں سبحان اللہ ایمان تازہ ہو گیا پھر فوراً باسی ہو جاتا ہے 3 گھنٹوں میں. امام شب عید سب کو اکٹھا کیا ہے, سارے غلام و کنیز اکٹھا ہیں, اس کے بعد رجسٹر کھولتے تھے, فلاں ابن فلاں تم نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی, ہاں مولا تم کو سزا ملی, نہیں مولا. اور سب کا دل دھڑک رہا ہے کہ آج اکٹھا سزا ملے گی. تم نے یہ غلطی کی تھی, ہاں مولا سزا ملی, نہیں ملی. اب امام کہتے تھے جو میں کہتا ہوں وہ کہو, چاروں طرف غلام و کنیز, بیچ میں امام ہو جاتے تھے, جو میں کہتا ہوں وہ کہو, کہو اے علی ابن الحسین. اب سارے مل کے کہتے تھے اے علی ابن الحسین جس طرح سے آپ نے ہماری غلطیوں کو لکھا ہے اسی طرح سے فرشتے آپ کی غلطیوں کو لکھ رہے ہیں. امام سے خطا نہیں ہوتی ہے, امام معصوم ہے. ڈرتے رہے نا ان کو کہ دیکھو جو بھی تم خطا کرتے دو فرشتے موجود ہیں لکھنے کے لیے. اس طرح ہم نے لکھا ہے نا, دو فرشتے لکھ رہے ہیں تمہارے ہر خطاؤں کو لکھ رہے ہیں, تمہارے ہر اچھے عمل کو ہر برے عمل کو. اے علی ابن الحسین جس طرح سے آپ نے ہماری خطاؤں کو لکھا ہے اسی طرح سے فرشتے آپ کی خطاؤں کو لکھ رہے ہیں. آپ ہماری خطاؤں, اگر آپ چاہتے کہ خدا آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے تو آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. امام کہہ رہے ہیں, ان کو کہا تم دہراؤ, وہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد امام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے بارگاہ معبود میں, بارہ الہ ہم نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا, معبود تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. قرآن کہتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے تو تم ان لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرو جو انہوں نے تمہارے سلسلے میں کیا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو پالنے والے ہم نے اب ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا, بار الہ تو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. پالنے والے ہم نے ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا, تو ہمیں آتش جہنم سے آزاد. یہ وہ سبق امام دے رہے, جب تک زندہ رہے گا یہ غلام اور کنیز یہ سبق بھولنے والا نہیں ہے. تعلیم کا وہ انداز ہے, وہ طریقہ ہے, کبھی اس کو بھولنے والے نہیں ہے. اس کے بعد امام ان کو آزاد کر دیا, سال میں دو مرتبہ یہ عمل انجام پاتا تھا. اس طرح سے امام نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے لیے زمین ہموار کی. اگر 4000 شاگرد انہیں مل گئے تو آئے کہاں سے؟ یہ وہ افراد تھے جن کی تربیت امام زین العابدین کر رہے تھے. ورنہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ارتد الناس الا ثلاثہ یا خمسہ, امام حسین کے بعد سب کے سب دین حقیقی سے پھر گئے 3 یا 5 کو چھوڑ کر کے, یعنی قلیل تعداد رہ گئی تھی جو دین حقیقی پر قائم تھی. ورنہ زبانوں پہ جو لا الہ الا اللہ تھا, دل میں ہزاروں بت سجے ہوئے تھے زبان پہ لا الہ الا اللہ. امام نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے دین خدا کو حیات جدید عطا کی, نئی زندگی عطا کی, اور بندوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا. کن مشکل حالات میں امام نے ہدایت کے فریضے کو انجام دیا ہے, کیسے مشکل حالات میں امام نے اس ذمہ داری کو یہ جو ہے نبھایا ہے. کیونکہ جن حالات میں امام نے ہدایت کے فریضے کو سنبھالا ہے وہ کوئی نارمل حالات تو نہیں تھے. حالات وہ تھے یا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے, خیمے جل چکے ہیں, ماں بہنوں کے سر سے چادریں چھن چکی ہیں. ایسے عالم میں امام نے ہدایت کی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, کبھی ابن زیاد کے دربار میں ہیں, کبھی یزید کے دربار میں ہیں, کبھی کوفے میں ہیں, کبھی شام میں ہیں. امام خود فرماتے ہیں کہ اقاد ذلیلا کاننی زنج من العبد غاب نصیر, مجھے کوفہ و شام کے بازار میں اس طرح سے پھرایا جاتا تھا جیسے کوئی حبشی غلام ہو جس کا مالک بھی غائب ہو گیا, اس طریقے سے مجھے پھرایا جا رہا تھا. حوصلہ توڑ دینے والے حالات ہیں, لیکن امام ایک لحظے کے لیے بھی فریضے سے غافل نہیں ہوتے ہیں. یزید کا بھرا دربار ہے, آج جمعہ کا دن ہے, مسجد اموی ہے, خطیب جمعہ ممبر پہ جا کر کے اہل بیت کے خلاف زہر اگلتا ہے, بڑے سے بڑا انسان ہو حوصلہ ہار جاتا ہے, ہمت ہار جاتا ہے, دشمن کا مجمع ہے, دشمن بھی کیسا درندہ دشمن ہے, اپنی درندگی کربلا میں اس کا نمونہ پیش کر چکا ہے. ایسے دشمن کے گڑھ میں جا کر کے جب وہ خطیب اپنی تقریر کر لیتا ہے, امام کہتے ہیں ایوہ الخاطب اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق, یا اشتریتا رضا المخلوق بسخط الخالق, تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. اس کے بعد عزیز امام فرمات اتأذن لی ان اسعد هذه الاعواد حتى اتكلم بكلمات الله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء اجر وثواب. یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے कि मैं इन लकड़ियों के ढेर पे जाऊं, मिंबर नहीं कहा उसे, मिंबर वो होता है जहां से हक बयान किया जाए। शक्ल से मिंबर नहीं बन जाता है। अगर हक की आवाज उस जगह से जो है बुलंद न की जाए तो मिंबर नहीं है, लकड़ियों का ढेर होता है। क्या इन लकड़ियों के ढेर पर मुझे भी जाने की इजाजत है ताकि मैं वो बातें कहूं जिसे सुन करके सुनने वालों को अज्र सवाब मिले और खुदा उससे राजी हो। यदि तैयार नहीं हो रहा है, यदि जानता है ना, पहचानता है, ये शाम वाले नहीं जानते हैं इनको। नजीर ने कहा नहीं। मजमे ने कहा क्या हुआ, जाने दो, क्या बोलेंगे क्या। एक बीमार, एक सितम रसीदा, जिसका सारा कुनबा शहीद किया जा चुका है, जिसके गले में खारदार तोक है, जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके पैरों में बेड़ियां हैं, जिसकी माएं बहनें फुफियां असीर हैं, जिन्हें दरबदर फिराया जा रहा है, वो बोलेगा क्या। उसका हौसला तो टूट ही चुका होगा। अरे मिंबर पे जाएंगे अलयाज़ु बिल्लाह, ज़लील होकर के नीचे उतर आएंगे। यजीद ने कहा तुम इन्हें नहीं पहुंचाते। इन साहिदा लम यंज़िल इल्ला बिफ़ज़ीहति व फ़ज़ीहति अबी सुफयान, अगर ये मिंबर पे चले गए तो उस वक्त तक नीचे न उतरेंगे जब तक मुझे और पूरे आले अबी सुफयान को जलील न कर ले। ये जलील नहीं होंगे। ज़ुक्कुल इल्म ज़क्का, इन्हें इल्म भराया गया है। हम लोग परेशान है, अभी तक तो कह रहे थे ये फला है फला है, इतनी क्या हो गया, इसरार हो रहा है। इसरार से मजबूर होकर के यजीद ने इजाजत दी। अब आप देखें कि ऐसे आलम में दुश्मन का मजमा है, लुकनत जबान में आ जाती है बोलते हुए दुश्मन के सामने। जल्लाद दुश्मन अगर हो, इंसान कहना कुछ चाहता है जबान से कुछ निकलता है, लेकिन जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रज़ाए खुदा के लिए वक्फ कर दी है वो बंदों से डरते नहीं है। यख्शौनहु वला यख्शौन अहदा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। इसके अमली नमूने को इमाम सज्जाद ने दरबार यजीद में पेश किया। आने के बाद पहले तारुफ कराते, पहचानते हो हम कौन हैं, अपना पूरा तारुफ कराया, हम फला हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। आखिर में आकर के शायद अभी भी लोगों ने पहचाना हो, फरजंदान रसूल आले रसूल शायद बहुत से हो गया और कोई होगा। आखिर में दायरे को तंग करते 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 यहां तक लाते हैं, अनबनो खदीजतल कुबरा, अनबनो फातिमतल जहरा, अनबनुल हुसैन अल कतील बिकरबला, अनबनो मन कुतल अतशाना, मैं हुसैन का बेटा हूं जिसे प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया गया है, मैं हुसैन का बेटा हूं जिसका जनाजा बेगुस्ल कफन छोड़ दिया गया था, मैं उसका बेटा हूं जिसे दमे आखिर एक कतरा पानी न दिया गया। अंजाम यह हुआ, तहलका मच गया, लोगों को तो कुछ और बताया गया था, ये खारिजी हैं, ये तो रसूल के नवासे हैं, ये तो अली मुर्तजा।